اتوار 20 اگست کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ ہسپانوی پولیس کا کہنا ہے کہ بارسلونا شہر پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے میں ملوث مجرم کی تلاش تاحال جاری ہے، اور ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح جوہری معاہدے کو بچانا ہے۔ تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ اسپین کے شمال مشرقی علاقے کیٹالونیا میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد بارسلونا میں ایک خصوصی مذہبی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بادشاہ فلپ، ملکہ لیٹزیا اور وزیراعظم نے بھی سگرادا فیمیلیا کی عبادت گاہ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کی۔ تفصیلات جانیے نازیہ گلزار سے۔
سگرادا فیمیلیا میں ہونے والی تقریب میں کئی مسلمان رہنما بھی شریک ہوئے، جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ادھر اسپین کے شہر بارسلونا میں پولیس حکام اس ڈرائیور کی تلاش میں مصروف ہیں جس کی وین کی زد میں آ کر 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملوں کے پس منظر میں ملوث جہادی سیل کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس ابھی تک گاڑی کے ڈرائیور اور ریپول شہر کے ایک مسجد کے امام کی تلاش میں ہے۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح جوہری معاہدے کو بچانا ہے، جسے امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ صدر روحانی نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاہدے کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب ایران کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر روحانی نے اشارتاً کہا تھا کہ اگر امریکہ نے پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو ایران بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا۔ ادھر جوہری معاہدے کے مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کو دوبارہ وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ معاملات کی وجہ سے وزارت چھوڑی، تاہم وہ اس پر اظہار خیال نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنا پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اپنے دورے وزارت کے متعلق ان کا مزید کہنا تھا۔
ایک شخص آیا اور اس نے پولیس کو کافی تنگ کیا، شروع میں وہ بھی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی جیسے میں آئی جی پولیس ہوں۔ یہاں کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کسی کو جلسے کی اجازت دی، وہ بھی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی جیسے جلسے جلوسوں کی اجازت وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ دیتا ہے۔ اور ایک لمبی کہانی ہے، لا اینڈ آرڈر مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، مگر جب بھی کوئی واقع ہوا وزارت داخلہ پہ ذمہ داری ڈال دی جائے۔ اور 18ویں ترمیم کے بعد تو کوئی رہی گئی کسر پروونشل اٹانمی کی رہ گئی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔
حکام نے کہا ہے کہ عراقی بری فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری عراقی شہر تلافر پر قبضے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ عراقی فوج کو تلافر میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عابد حسین۔
اتوار کو عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے عراقی فوج کی سیاہ وردی پہن کر اور عراقی جھنڈے کے آگے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تلفر کو آزاد کروانے کے لیے مارکا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے تقریر میں کہا کہ داعش کے پاس ہتھیار ڈالنے یا مرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عراقی وزیر اعظم کی تقریر سے چند گھنٹے قبل عراقی فضائیہ نے تلفر پر پرچیاں گرائیں جن میں شہریوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ آخری حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ضلع کیچ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ دونوں افراد کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کے علاقے اوشاب میں پیش آیا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے میں سرچ آپریشن کیا۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کا مسلح افراد سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے دوران دو افراد ہلاک ہوئے۔ آزاد ذرائع سے تاحال دونوں افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے 10 اسلامی شدت پسندوں کو وزیراعظم کے قتل کی ناکام کوشش کے جرم میں موت کی سزا سنائی ہے۔ کارروائی میں وزیراعظم شیخ حسینہ کی ایک ریلی کے دوران دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ملزمان کے ایک وکیل نے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ کل امریکہ بھر میں نظر آنے والے سورج گرہن کے حوالے سے گوگل نے کیا تیاری کی ہے؟ تفصیلات جانیے نوشین عباس سے۔
گوگل اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے پیر کے روز متوقع سورج گرہن کے مناظر سے ایک فلم تخلیق کریں گے۔ عکس بند کیے گئے مناظر سے سورج کے بیرونی کرہ ہوائی پر تحقیق بھی کی جائے گی۔ 21 اگست کو امریکہ کے مختلف حصوں میں 70 لاکھ سے زیادہ افراد 1918 کے بعد سے اب تک کا منفرد مکمل سورج گرہن دیکھیں گے. سورج گرہن کے دوران امریکہ کے کئی حصوں میں اندھیرا چھا جائے گا, درجہ حرارت گر جائے گا اور دن کے وقت ستارے اور سیارے روشن ہو جائیں گے.
بلٹن میں شامل خبروں کے حوالے سے تفصیلی تجزیات ہمارے حالات حاضرہ کے پروگرام ریڈیو سیربین میں سنیے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے. اس سرچ آپریشن میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سرکاری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں افراد سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. اس پر ایک رپورٹ آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. اسپین میں ہونے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد بارسلونا میں واقع گرجا گھر سرکردا فیمیلیا میں ایک خصوصی مذہبی تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں بادشاہ, ملکہ اور وزیر اعظم نے بھی شرکت کی. ادھر ہسپانوی پولیس بارسلونا شہر پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ملزم کی تلاش تاحال جاری رکھے ہوئے ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار, آغاز صوتی جھلک سے.
اسپین میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں سگرادا فیمیلیا میں منعقدہ تقریب کے دوران بادشاہ فیلیپے, ملکہ اور وزیر اعظم میریانو روخائے سمیت بڑی تعداد میں مسلمان رہنما بھی شریک ہوئے. تقریب کے دوران بارسلونا کے آرچ بشپ نے عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا پیغام پڑھ کر سنایا.
El Santo Padre condena una vez más la violencia ciega.
ہمارے روحانی پیشوا نے ان پرتشدد کاروائیوں کی ایک بار پھر مذمت کی ہے اور دعا کی ہے کہ خدا ہماری مدد کرے تاکہ ہم دنیا میں امن اور ہم آہنگی کے لیے کام جاری رکھ سکیں.
اسپین کے میڈیا کے مطابق جہادی سیل کا مقصد ان حملوں میں سگرادا فیمیلیا کو دھماکے سے اڑانا تھا. دوسری جانب پولیس بارسلونا شہر پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ملزم کی تلاش تاحال جاری رکھے ہوئے ہے. یہ مبینہ ملزم اس وین کا ڈرائیور تھا جو لوگوں پر چڑھ دوڑی تھی. اس حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. اس مبینہ ملزم کا نام یونس ابو یعقوب بتایا گیا ہے, جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بارسلونا کے ایک قصبے ریپول کے رہنے والے ہیں. ان کے علاوہ بھی اس حملے میں ملوث افراد میں سے بیشتر کا تعلق اسی قصبے سے بتایا جا رہا ہے. ریپول کے سربراہ علی یاسین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایک ایسا شخص جو مقامی مسجد میں عبادت کے لیے آتا رہا ہو وہ اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہو سکتا ہے.
ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اسلام دہشت گردوں اور مجرمانہ کاروائیوں کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے. اگر ہمیں کچھ بھی معلوم ہو جاتا تو ہم فوراً پولیس کو مطلع کر دیتے, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے سب کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں.
بارسلونا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کیٹالین میں حکومتی سربراہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے اسپین کے لوگوں کے طرز زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے.
میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات متاثرین, ان کے خاندان کی امداد اور پولیس کو وسائل فراہم کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی تخریب کاری کو مسترد کرتے ہیں. ہمارے لوگ متحد ہیں, وہ ڈرنے والے نہیں.
ادھر قصبے ریپول میں ان حملوں کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں یونس یعقوب کے خاندان کے افراد بھی شامل تھے۔ یونس یعقوب کے ایک کزن نے ان کی والدہ کے تاثرات بتاتے ہوئے کہا
وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ سب کچھ کرے جو وہ کر رہا ہے، وہ اس کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ہتھیار ڈال کر خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔
گزشتہ دنوں اسپین میں ہونے والے دو حملوں میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 13 افراد بارسلونا حملے میں مارے گئے تھے، جبکہ کیمبرلز حملے میں زخمی ہونے والی خاتون بھی دم توڑ گئی تھیں۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اسپین میں سیاحت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ گزشتہ برس جولائی کے بعد سے یورپ میں کیے جانے والے حملوں کے دوران اسی طرح پیدل چلنے والے لوگوں پر گاڑیاں چڑھائی گئیں۔
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں ایران کا، جہاں صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح جوہری معاہدے کو بچانا ہے جسے امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق صدر روحانی نے کہا ہے کہ اس وقت ایرانی وزیر خارجہ کے پاس سب سے اہم کام مشترکہ جامع طریقہ کار کا تحفظ کرنا ہے تاکہ امریکہ اور دیگر دشمن کامیاب نہ ہو سکیں۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔
امریکہ سمیت عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ ایران اپنا جوہری پروگرام پرامن مقاصد تک محدود رکھے گا، جس کے جواب میں ایران پر اقتصادی پابندیاں بتدریج ہٹا لی جائیں گی۔ مشترکہ جامع طریقہ کار یا جی سی پی او اے اس معاہدے کا تکنیکی نام ہے۔ صدر روحانی نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاہدے کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب ایران کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر روحانی نے اشارتاً کہا تھا کہ اگر امریکہ نے پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو ایران بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ صدر بننے کے بعد ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کر دیں گے۔ ایران کی جانب سے میزائلوں کے حالیہ تجربات کے بعد امریکہ نے ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ دونوں جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، لیکن صدر روحانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کی ترجیح یہی ہے کہ جوہری معاہدہ قائم رہے اور ملکی معیشت کی بحالی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے۔ صدر روحانی نے اپنی کابینہ کے لیے جن 17 افراد کے نام پارلیمنٹ میں پیش کیے ان میں سے 16 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جوہری معاہدے کے مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کو دوبارہ وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ صدر روحانی ایک اصلاح پسند رہنما ہیں جو اس سال مئی میں دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے اس عزم کو دہرایا ہے کہ وہ عالمی سطح پر ایران کی تنہائی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ایران میں شہری آزادیوں کی صورتحال میں بہتری لائیں گے۔
تفصیل آپ حسین عسکری سے سن رہے تھے۔ اور اب ذکر پاکستان کا، جہاں سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ ڈان لیکس کی انکوائری حکومت کے حکم پر ہوئی اور اس کی رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت سے اگر کوئی الگ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور ان حالات میں اگر وجہ بتا دیتا تو پارٹی کو نقصان پہنچتا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں بی بی سی کے نامہ نگار ہینا سعید۔
اسلام آباد میں سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈان لیکس کی انکوائری حکومت نے کی ہے اور اس کی رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے۔
ڈان لیکس کی جو انکوائری ہے وہ گورنمنٹ اس کی نوٹیفکیشن منسٹری آف انٹیریئر کرتا۔ اس کمیٹی کے ممبر کون تھے؟ ایک ریٹائرڈ جج، وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھا، ڈائریکٹر آئی بی منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھا، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ریپرزینٹیو منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت نہیں تھے، آمبڈسمین پنجاب منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھے، ایک جونیئر ترین آدمی ایف آئی اے کا وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے تھا۔ سو یہ ذمہ داری گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی تشہیر کرے نہ کرے، اس کو پبلک کرے یا نہ کرے۔ یہ آئندہ جب گورنمنٹ کسی حوالے سے متعلقہ منسٹر صاحب آپ کے اپنا گورنمنٹ فنکشن ہی آپ کے سامنے ہوں تو انہیں کہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے۔
میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ 24 دن بعد میڈیا کے سامنے آیا ہوں، اس دوران کوئی بیان نہیں دیا اور نہ کوئی خبر لیک کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کا 4.25 سال کا ریکارڈ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تعریف نہیں بلکہ کارکردگی ہے جس کو کسی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ چودھری نثار کا مزید کہنا تھا کہ وہ وزارت چھوڑنے کی وجوہات ابھی نہیں بتا سکتے کیونکہ پارٹی مشکل میں ہے۔
کہ میں ایک ریزگنیشن لیٹر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھیجوں اور اس کو پبلک کروں، مگر اس وقت نارمل حالات نہیں ہیں۔
اس وقت پارٹی مشکل میں ہے، لیڈرشپ مشکل میں ہے، سو اگر آپ مجھ سے، ایک تو پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ وزارت سے علیحدہ کرتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا گیون دی اوورال سچویشن کہ میں اس کی تشہیر کروں گا۔
چودھری نثار نے پریس کانفرنس کے دوران وزارت داخلہ کی کارکردگی کے اہم نکات بتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے برعکس اب پاک افغان اور پاک ایران سرحد پر کڑی نگرانی کا نظام ہے، اور ملک میں کام کرنے والی این جی اوز کو قانون کے دائرے میں لایا گیا ہے، جبکہ ایئرپورٹ پر پاکستانی ویزا دینے کی پریکٹس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے فرسودہ نظام کو ٹھیک کیا اور کراچی آپریشن کو بھی کامیابی سے چلایا، اس کے علاوہ ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول کیا، اور اب پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی نیٹ ورک آن گراؤنڈ موجود نہیں۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کی ان تمام کاوشوں کے باوجود کسی بھی غلطی اور کوتاہی کو وزارت داخلہ پر ڈالا گیا۔
وزارت داخلہ کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، دی انٹیریئر منسٹر از ناٹ دی چیف ایگزیکٹو آف دی انٹیریئر آف پاکستان۔ کوئی بھی منسٹری اور بالخصوص منسٹری آف انٹیریئر ایک پالیسی میکنگ ادارہ ہوتا ہے، پالیسی کی امپلیمنٹیشن اور پالیسی کی مانیٹرنگ وہ منسٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کسی کو جلسے کی اجازت دی، وہ بھی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی، جیسے جلسے جلوسوں کی اجازت وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ دیتا ہے۔ اور ایک لمبی کہانی، لا اینڈ آرڈر مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، کیا ہوا وزارت داخلہ پہ ذمہ داری ڈال دی جائے، مگر کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو آن کرنے کے لیے بہت سارے، اور جو بھی غلط کام ہو، کسی کی کمزوری ہو، کوتاہی ہو، وزارت داخلہ پہ۔
پریس کانفرنس کے اختتام پر سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ کابینہ کا حصہ نظریاتی اختلاف کے باعث نہیں بنے، اور یہ بات سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل کو بھی بتا چکے ہیں کہ وہ آج بھی کسی عہدے کے امیدوار نہیں ہیں۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کا، جہاں دارالحکومت پشاور میں ڈینگی وائرس سے 5 افراد کی ہلاکت کے بعد صوبائی حکومت نے ڈینگی کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر گھر گھر مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ رکزئی کی رپورٹ۔
پشاور میں ڈینگی کے خلاف مہم کے فوکل پرسن اور ڈپٹی کمشنر پشاور ثاقب اسلم رضا نے بی بی سی کو بتایا کہ شہر میں بڑے پیمانے پر ڈینگی کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پشاور میں دو علاقے تہکال اور پشتخرا سب سے زیادہ ڈینگی کے وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جہاں دن میں 5-5 مرتبہ اسپرے کیا جا رہا ہے تاکہ اس وائرس کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق تمام ہسپتالوں میں اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تشخیصی ڈیسک اور علاج کی سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں، جہاں متاثرہ مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے نجی ہسپتالوں اور طبی مراکز میں بھی تشخیصی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ثاقب اسلم رضا نے مزید کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پشاور میں 5 افراد ڈینگی وائرس سے ہلاک، جبکہ 800 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، جن میں 140 افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ تاہم مقامی ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد 8 بتائی ہے، جن میں بیشتر افراد کا تعلق پشاور کے علاقے تہکال سے رہا ہے۔ ادھر صوبے پنجاب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کی سربراہی میں ڈینگی کی مرض پر قابو پانے کے لیے موبائل گاڑیوں اور ماہر ڈاکٹروں کی ٹیمیں پشاور پہنچ گئی ہیں، جہاں انہوں نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ پشاور کے دورے پر آئے ہوئے پنجاب کے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پشاور میں ڈینگی ایک وبا کی شکل میں پھیلتا جا رہا ہے، لیکن ٹیم ورک سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا حکم ہے کہ یہ وقت کسی سیاست یا پوائنٹ سکورنگ کا نہیں، بلکہ مسئلہ خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، لہٰذا ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ چونکہ پنجاب ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر رہا ہے، اسی وجہ سے انہیں اس مرض پر قابو پانے کا زیادہ تجربہ ہے، لہٰذا ان کی ماہرین خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں سے مل کر بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ادھر گزشتہ چند دنوں سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں پر صوبائی حکومت پر ڈینگی کے وائرس پر قابو پانے میں ناکامی پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور بعض صارفین کی طرف سے تحریک انصاف حکومت کی محکمہ صحت کے شعبے میں کیے گئے اصلاحات پر بھی کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ سینئر صحافی عارف یوسفزئی نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر صحت اور ان کی ٹیمیں ڈینگی کا مقابلہ کرنے کے لیے پشاور پہنچ گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی حکومت اور ان کے وزراء غائب ہیں۔ ایک اور صارف رفاقت اللہ نے کہا کہ ڈینگی سے خیبر پختونخوا کے عوام اذیت کا شکار ہیں لیکن کپتان پکنک منا رہے ہیں۔ کئی صارفین نے صوبائی وزیر صحت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈینگی کا مرض گزشتہ ایک ماہ سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن صوبائی وزیر نے اس کے روک تھام کے ضمن میں کل یعنی پیر کے روز اجلاس طلب کیا ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا حکومت محکمہ صحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات کے دعوے شروع سے کرتی آئی ہے، لیکن ڈینگی کے کیسوں میں اچانک اضافے نے ان تمام اصلاحات پر سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے صوبائی اسمبلی کے ممبر اور سابق وزیر برائے صحت شوکت یوسفزئی سے بات کی، اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ جس طرح ڈینگی وائرس پشاور میں اچانک پھیلا، کیا اس سے یہ نہیں لگتا کہ اصلاحات کے صرف اعلانات ہی کیے گئے تھے؟
یہ کہنا کہ جی یہ ہیلتھ ریفارم کی ناکامی ہے غلط بات ہے، لیکن بہرحال جو جماعت اٹھانے چاہیے تھے وہ ہم نے اٹھا لیے۔ ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے مسجدوں میں اعلانات کے، پمپلیٹس آئے کے، ابھی اخباروں میں اشتہارات دیے، وہاں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، ان سے کہا کہ یہ علاج تو اس کا آسان ہے، علاج تو ہم کر رہے ہیں، لیکن علاج سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پریونٹیو میجر اختیار کرنے چاہیے۔ باقی علاج کے جہاں تک تعلق ہے، ہمارے تین بڑے ہاسپٹل ہیں، تینوں بڑے ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں، کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں، فری ٹیسٹ ہو رہے ہیں، فری میڈیسن دی جا رہی ہے، لیکن ایک چیز جب بریک آؤٹ ہو جاتی ہے نا تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اب اس کو ایم ایل این جو ہے وہ اس کو نیگیٹو اس میں لے رہی ہے، یہ کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ حالانکہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ پینک کریٹ کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں۔ امیر مقام کو دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی سے نہیں سنبھالی جا رہی۔
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے جب اپنی میڈیکل ٹیمیں بھیجوائیں، سوشل میڈیا پر شور مچا، تو اس کے بعد صوبائی حکومت جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو آپ نے پنجاب حکومت سے پہلے ہی مدد کیوں نہیں مانگی؟
نہیں، ہم نے پنجاب حکومت سے کبھی مدد نہیں مانگی، ہمارے اپنے اللہ کے فضل کرم سے وہ ٹیم جو پچھلے دو سال پہلے کامیابی کے ساتھ سوات کے اندر ڈینگی پہ قابو پا چکی، وہ ٹیم آج بھی موجود ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے اور پنجاب کا یہ، پنجاب اور ہمارا ڈفرینس یہ ہے کہ پنجاب جو ہے ایک روپے کا کام کرتا ہے تو 99 روپے وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ لگاتا ہے، اشتہارات دیتا ہے، وہ ٹی وی پہ کرتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم زیادہ پیسہ ایڈورٹائزمنٹ پہ نہیں لگاتے، ہم زیادہ پیسہ عوام پہ لگاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بعض اوقات مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں کہ شاید یہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ پر یہ کہہ دینا کہ دو میڈیکل ٹیکنیشین بھیج کے ہم پہ احسان کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی مدد نہیں لے رہے، نہیں ہمیں نہیں ضرورت ہے، اب یہ دو بندے آ کے ہمارے لیے پورا یہ سنبھال لیں گے، یہ تو دیکھیں نا یہ بالکل مذاق ہے۔ پھر یہ کہ مداخلت ہے، ایک صوبائی حکومت کو آپ اس طرح ٹارگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مرکز کی حکومت ہے، آپ کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، ہم ان کے مشکور ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ایک ہی پاکستان ہے، ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ دوسرا صوبہ ہے، ایک پاکستان۔
پشاور کے بڑے اسپتالوں کو ماڈل ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کے دعوے بھی کیے گئے، لیکن کئی روز سے میڈیا پر ڈینگی سے متاثر افراد کے لیے ناکافی سہولیات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کچھ سپورٹ ہمیں نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہے جو میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے اس کا، وہ ہم نہیں کر سکتے، اور میڈیا کو چاہیے خبریں نگیٹو۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 100 بندے آپ کسی جگہ پہ ویسے ہی رکھ لیں اور ان کو وہ بیمار بھی نہ ہو تو تب بھی ان کو رکھنا بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے اس کو ریفیوز کیا جا رہا ہے یا اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر پینک ہوگی، لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہوگا، ہم تو ان کو باقاعدہ دلاسا بھی دے رہے ہیں لیکن یعنی بھی کرا رہے ہیں۔
صوبائی اسمبلی کے ممبر اور سابق وزیر برائے صحت شوکت یوسفزئی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے، اس سرچ آپریشن میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں افراد سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ایران سے متصل ضلع کیچ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ سرچ آپریشن ضلع قلعہ کے اوشاب میں کیا گیا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کا مسلح افراد سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد کی شناخت ہوئی ہے، جن کا تعلق ضلع کیچ سے بتایا جاتا ہے۔ آزاد ذرائع سے تحال دونوں افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ آلات کی خرابی کے بعد سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کی سربراہی میں ہونے والے اپیکس کمیٹی بلوچستان کے اجلاس میں نہ صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا بلکہ ان کو مزید توسیع دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات سے اتفاق کیا گیا کہ دشمن قوتیں مختلف دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے کاروائیاں کر کے بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سرگرمی عمل ہیں۔ اجلاس میں سزم کا اعادہ کیا گیا کہ بدامنی پھیلانے والوں کو پھر سے سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان کے سہولت کاروں اور انہیں پناہ فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی بھرپور قوت سے کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اور نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر میر اصل خان بزنجو نے پنجگور میں پارٹی کے مقامی رہنما کے بھتیجے کی فائرنگ کے واقعے میں ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ نیشنل پارٹی ضلع پنجگور کی تحصیل پروم کے صدر کے بھتیجے ضمیر بلوچ کو نامعلوم مسلح افراد نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ نیشنل پارٹی پنجگور کے رہنما کے بھتیجے کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ تنظیم کی جانب سے میڈیا کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ان پر بلوچوں کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور سٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
سری لنکا نے انڈیا کو دمبولا میں ہونے والے پہلے ون ڈے میں جیت کے لیے 217 رنز کا ہدف دیا ہے۔ انڈین کپتان ویراٹ کوہلی نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو بیٹنگ دی اور پوری ٹیم 44ویں اوور میں 216 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے قبل انڈین ٹیم گزشتہ ہفتے سری لنکا کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر چکی ہے۔ انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو ایچ بیسٹن میں کھیلے گئے پہلے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے ہی دن اننگز اور 209 رنز سے شکست دے دی ہے۔ انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز 8 وکٹوں کے نقصان پر 514 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 168 اور پھر فالو آن کے بعد 137 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان جو روٹ نے انگلش بالرز کی 19 وکٹیں حاصل کرنے پر ان کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ واضح رہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم گزشتہ 17 سالوں سے انگلینڈ میں کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں جیت پائی۔ آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ میں الیسٹر کوک 6 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ٹاپ بلے بازوں کی لسٹ میں 6ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ سنسناٹی اوپن میں اسپین کے ٹینس پلیئر ڈیوڈ فیڈرر سیمی فائنل میں آسٹریا کے نک کیرگیوس سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے، جبکہ بیلجیم کے گریگور دیمتروف نے دوسرے سیمی فائنل میں امریکہ کے جان اسنر کو ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹائٹل کی جیت کے لیے فائنل مقابلہ دیمتروف اور نک کیرگیوس کے درمیان ہے۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کا فائنل آج اسپین کی گاربینے مگوروزا اور رومانیا کی سیمونا ہالپ کے درمیان ہے۔ انڈین ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سنسناٹی اوپن میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں کے ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہو گئیں۔ سیمی فائنل میں انہیں چینی ساتھی شوئے پینگ گو کے ہمراہ نکولیسکو اور سیوائے نے 4-6 اور 6-7 سے ہرا دیا۔ اور یورو ہاکی چیمپئن شپ میں انگلینڈ نے پولینڈ کو 6-0 سے شکست دے دی۔ پاکستان کی جونیئر خواتین کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے 21 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز منگل کو فیصل آباد میں ہوں گے۔
کھیلوں کی خبریں آپ سبا ناز سے سن رہے تھے۔ حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے انٹرنیشنل ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں کے باعث جنوبی ایشیا میں آنے والے حالیہ سیلابوں سے کم از کم 1,60,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے، اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی ناصر سفر۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح جوہری معاہدے کو بچانا ہے جسے امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ادھر جوہری معاہدے کے مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کو دوبارہ وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ عراقی بری فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری عراقی شہر تلافر پر قبضے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شہر سے ہزاروں کی تعداد میں شہری نکل رہے ہیں اور شدید گرمی میں محفوظ مقامات تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹوں تک کا پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ معاملات کی وجہ سے وزارت چھوڑ دی، تاہم وہ اس پر اظہار خیال نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنا پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نازش سفر سے سن رہے تھے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے انٹرنیشنل ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں کے باعث جنوبی ایشیا میں آنے والے حالیہ سیلابوں سے کم از کم 1,60,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں اور نیپال، بنگلہ دیش اور انڈیا میں 500 سے زیادہ افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ امدادی اداروں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر تفصیل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں عادل شاہ زیب۔
ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کے اس بدترین سیلاب کے نتیجے میں خوراک کی قلت اور وباؤں کے پھیلنے کی وجہ سے انسانی بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ سیلاب کے باعث بنگلہ دیش اور نیپال کا ایک تہائی حصہ ڈوب گیا ہے، کئی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، جبکہ متاثر علاقوں میں پھنسے ہوئے ہزاروں افراد کے پاس خوراک، پینے کے صاف پانی اور باقاعدہ رہائش کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کے مطابق رواں سال سیلاب سے دسیوں ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب تک 500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب انڈیا کی ریاست آسام کا علاقہ کلیا بور بھی سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے۔ حالیہ سیلاب سے انڈیا کے شمال مشرقی علاقوں میں کم از کم 1,00,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ کے دارالحکومت اگرتلا میں سیلاب سے نظام زندگی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ نیپال میں سیلاب سے کئی اہم شاہراہیں اور پل بہہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے حکام کو متاثر علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق بنگلہ دیش میں حکام کا کہنا ہے کہ 2 نوجوان سیلاب کے بہتے پانی میں سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد بنگلہ دیش میں ہلاکتوں کی تعداد 56 تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک آدھا بنگلہ دیش سیلاب سے متاثر ہو چکا ہے، جبکہ سرکاری موسمیاتی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ 2 بڑے دریاؤں کے بھر جانے کے باعث حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔
تفصیل آپ عادل شاہ صاحب سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں دوسری جنگ عظیم میں سمندر میں ڈوبنے والے امریکی بحری جہاز انڈیاناپولس کو 72 سال بعد تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس بحری جنگی جہاز کو ایک جاپانی آبدوز نے نشانہ بنا کر اس وقت ڈبویا تھا جب یہ ہیروشیما پر پھینکے جانے والے جوہری بم کے حصے امریکی فوج کو پہنچا کر واپس امریکہ جا رہا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ اترکاز میں۔
جہاز 18,000 فٹ کی گہرائی سے ملا ہے۔ جہاز کو تلاش کرنے والی ٹیم کے سربراہ اور مائیکروسافٹ کے شریک بانی پول ایلن کے مطابق اس جہاز کے ملنے پر وہ شکر گزار ہیں۔ انڈیانا پولس نامی اس جہاز کو ایک جاپانی آبدوز نے 30 جولائی 1945 کو فلپائن کے قریب سمندر میں میزائل سے نشانہ بنا کر ڈبو دیا تھا۔ اس واقعے میں امریکی بحریہ کے سینکڑوں ملازمین ہلاک ہوئے تھے۔ یہ کسی ایک واقعے میں امریکی بحریہ کا سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ جہاز 12 منٹ کے اندر ہی ڈوب گیا تھا اور جہاز کے عملے کی جانب سے مدد کے لیے کوئی پیغام بھی موصول نہیں ہوا تھا۔ بچ جانے والے عملے کے افراد 4 روز تک سمندر میں مدد کا انتظار کرتے رہے۔ جہاز تک بروقت مدد نہ پہنچنے کی وجہ اس کا خفیہ مشن بتایا جاتا ہے۔ اس کے مقام کے حوالے سے معلومات بھی پوشیدہ رکھی گئی تھیں۔ جہاز کی تلاش میں مصروف ٹیم کو رواں ماہ کی 18 تاریخ کو کامیابی ملی تھی۔ اس جہاز کی وجہ شہرت اس کا آخری سفر تھا، جس میں اس نے جاپان کے قریب واقع ایک امریکی فوجی اڈے تک لٹل بوائے نامی جوہری بم کے حصے پہنچائے تھے۔ جہاز کے ڈوبنے کے 1 ہفتے بعد یہ بم جاپان کے شہر ہیرو شیما پر گرایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جاپان کے دوسرے شہر ناگا ساکی پر بھی امریکہ نے جوہری بم گرایا تھا، جس کے باعث جاپان ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔
تفصیل آپ اثر کاظمی سے سن رہے تھے۔ اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
کچھ لوگوں کو تصویر میں رہنے کا فن آتا ہے، جیسے رزاق پوستی۔ محلے کی کوئی شادی، عقیقہ، ختنہ، موت، کارنر میٹنگ ایسی نہ تھی جس کی کوئی تصویر ہو اور اس میں رزاق پوستی کی منڈی نہ ابھری ہو۔ اللہ جانے اس کا نام پوستی کیسے پڑا، حالانکہ تصویر کھچوانے کے اعتبار سے وہ چیتا تھا۔ مشہور تھا کہ اگر آپ اپنے کمرے کے دروازے، کھڑکیوں اور روشندان کو کالی ٹیپ سے سیل کر کے فیملی گروپ فوٹو بنوائیں تو جب فوٹو دھل کے آئے گا تو اس میں رزاق پوستی بھی دائیں بائیں یا درمیان میں ہوگا۔ رزاق پوستی، مجھے یوں یاد آیا کہ آپ ٹی وی پر کوئی بھی پریس کانفرنس یا کسی بھی لیڈر کا خطاب دیکھیں، کچھ لوگ ہمیشہ سپاٹ چہرے لیے پیچھے کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، نام کیا ہے، عہدہ کیا ہے، روزگار کیا ہے، یا پریس کانفرنس کرنے والے وزیر، افسر یا تقریر کرنے والے عالم، سیاستداں یا وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم سے کیا تعلق ہے۔ رزاق پوستیوں کی ایک نسل سیلفی کی ایجاد نے پیدا کی اور اس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ کسی بھی تقریب میں یہ نسل بکثرت پائی جاتی ہے اور عقاب کی نگاہ رکھتی ہے کہ کن کن کے ساتھ زیادہ لوگ سیلفی بنا رہے ہیں، اور پھر سب لپک پڑتے ہیں۔ کئی تو سیلفی بنانے کے بعد یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، سر آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کئی لا علم بھولے سیلفی بنوانے کے بعد خاموشی سے نکل جانے کی بجائے منہ کھولنے کے سبب پکڑے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک پختہ عمر کے صاحب نے سیلفی بنانے کے بعد کہا، سر میں آپ کو باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ میں نے جواباً شکریہ کہا، سر آپ کی دو کتابیں تو کمال ہیں، شیر دریا اور جرنیلی سڑک۔ میں نے کہا، بھائی یہ دونوں کتابیں رضا علی عابدی کی ہیں۔ اوہ ہو، اچھا تو آپ رضا علی عابدی نہیں ہیں، سوری۔ ایک منٹ سر، مجھے بھی کچھ شک ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل یاد آ گیا، آپ ڈیفینیٹلی محمد حنیف ہیں، ہے نا سر؟ ایک نسل وہ بھی ہے جو تصویر بازی پہ نہیں، خبر بازی پہ زندہ ہے، مگر ڈیجیٹل میڈیا اور سیلفی کے سیلاب میں یہ نسل بقائی خطرے سے دوچار ہے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو کسی چھوٹی موٹی فلاحی انجمن کے سرپرست، صدر، سیکرٹری اور خزانچی ہیں۔ ان کی فلاحیت سنگل کالم خبر میں ہی نمایاں ہوتی ہے۔ وہ تب سے خبریں لگوا رہے ہیں جس زمانے میں سفینہ حجاج سے سعودی عرب جانے والے حاجیوں کو کیماڑی پہ الوداع کہنے والوں کی تصویری خبریں چھپتی تھیں۔ ان صاحب کی آخری خبر میں نے پرسوں ہی ایک اخبار کے صفحہ نمبر 2 پہ دیکھی، ممتاز سماجی کارکن مسٹر فلاں فلاں شاہراہ فیصل پہ ایک فلائی اوور میں پڑنے والے شگاف کا معائنہ کرتے ہوئے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ریاست اس خبرناک سیلفیانہ مرض میں مبتلا نہیں، ریاست بھی تصویر کھچوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ بھاشا ڈیم کا پرویز مشرف سے نواز شریف تک ہر حکمران سنگ بنیاد رکھ چکا ہے۔ عید ہی زندگی بھر ون مین آرمی رہا، ڈاکٹر روت فاؤ ریاستی تعاون سے بے نیاز جزامیوں کی تعداد کم کرتی رہیں، مگر دونوں کی آخری تصویر میں ریاست بھی دائیں سے بائیں تیسرے نمایاں ہے۔ روت فاؤ والی تصویر میں حکومت سندھ کچھ دبی دبی سی نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے حساب برابر کرنے کے لیے سول اسپتال کراچی کا نام ڈاکٹر روت فاؤ سول اسپتال رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور خود ہی بھول گئی کہ 2 برس پہلے سندھ اسمبلی نے اسی سول اسپتال کا نام ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کے نام پہ رکھنے کی متفقہ قرارداد منظور کی تھی، کیونکہ اسی اسپتال کے ایک وارڈ سے ادیب صاحب نے اپنی فلاحی جد و جہد شروع کی تھی۔ چلو خیر ہے، ادیب صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، وقت آنے پہ لیاری جنرل ہاسپٹل کو ان کے نام کر دیں گے، ایک اور تصویر ہو جائے گی۔
آپ وسط اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات سن رہے تھے، اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کی آرا اور خطوط پر مبنی ہفتے وار ریڈیو پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار اور زہا جواد کی۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ہمارے پرانے سامع اور مستقل مکتوب نگار اسلم بروہی جیکب آباد سے لکھتے ہیں، کیا زمانہ تھا جب ساری فیملی مل کر شام کو بی بی سی کی اردو سروس سنا کرتی تھی، اب تو جسے دیکھو ہاتھ میں اپنا اسمارٹ فون لیے اپنی مرضی کی چیزیں سن یا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سب لوگ اسے عظیم ترقی کہتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ یہ کیسی ترقی ہے جس نے خاندان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے؟
اسلم بروہی صاحب، کچھ پانے کے لیے کبھی کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، ترقی مفت میں تو نہیں ہوتی، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
اور میڈیا کی ترقی نے تو ساری دنیا کا معاشرتی نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے اداروں کو جس شکل میں ہم دیکھتے رہے ہیں، مستقبل میں وہ صورتیں بالکل معدوم ہو جائیں گی۔ لسننگ اور ویوئنگ بائی اپوائنٹمنٹ، یعنی کسی خاص وقت پر کوئی خاص پروگرام دیکھنا، یہ سلسلہ اب متروک ہوتا جا رہا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم اپنی فرصت کے مطابق جب چاہیں اپنا من پسند پروگرام دیکھ لیں یا سن لیں۔
گویا آپ اسے ترقی ہی سمجھتی ہیں۔
جی ہاں بالکل، مجھے یاد ہے بچپن میں جب کسی دن وقت پر سیربین نہ سن سکتے تو گھر کے بزرگ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تو معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ جو پروگرام گزر گیا وہ گزر گیا،
یعنی ہوا کی لہروں میں ایسا تحلیل ہوا کہ پھر ڈھونڈے سے نہ ملے۔
اور اب یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے تو اپنی مرضی کا پروگرام جب چاہو دیکھ لو، جب چاہو سن لو۔
تو اسلم بروہی صاحب، جوں جوں میڈیا کی ساخت تبدیل ہوگی، اس کی عمرانیات میں بھی تبدیلی آتی جائے گی، یعنی معاشرے میں اس کا چلن پہلے جیسا نہیں رہے گا، اور اس تبدیلی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔
کھارے والا سے ایس کیو عظیم لکھتے ہیں، میں یہ خط پیر 31 جولائی کی شب کو رات 9:10 پر لکھ رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی نشریات ختم ہوئی ہیں، لیکن بہت مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آپ نے عظیم گلوکار محمد رفیع کی 37th برسی کے موقع پر کوئی خصوصی پروگرام پیش نہیں کیا، حالانکہ پچھلے سال آپ نے اس کا وعدہ بھی کیا تھا۔
حضور، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ محمد رفیع کی 40th برسی کے موقع پر ہم ان کا ایک پرانا انٹرویو آپ کو پھر سے سنوائیں گے، لیکن آپ تو 37th برسی پہ ہی بے چین ہو گئے۔
عظیم صاحب مزید لکھتے ہیں، رفیع صاحب نے زندگی میں 30,000 سے زیادہ گانے گائے ہیں، لیکن بک آف ریکارڈز میں ان کی جگہ لتا منگیشکر کا نام درج ہے۔
عظیم صاحب، اگر کوئی سنگر ہر روز بلا ناغا 2 گانے ریکارڈ کروائے تو بھی 30 برس میں جا کر وہ 22,000 سے بھی کم گانے ریکارڈ کروا سکے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی طویل مدت تک ہر روز 2 گانے ریکارڈ کروانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں وہ غلط ہیں۔
اصل میں ہوا یوں کہ لتا منگیشکر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ میں نے 25,000 گانے گائے ہیں، اسی بیان کو بنیاد بنا کر ان کا نام بک آف ریکارڈز میں درج کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں رفیع صاحب نے بھی بیان داغ دیا کہ اگر لتا نے 25,000 گائے ہیں تو میں نے 28,000 گائے ہیں،
جبکہ حقیقتاً رفیع صاحب کے گائے ہوئے کل نغمات کی تعداد 4,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور لتا منگیشکر نے بھی زندگی میں 6,000 سے زیادہ گیت ریکارڈ نہیں کروائے۔
اور اگر ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو آشا بھوسلے نے 13,000 سے زیادہ گانے ریکارڈ کرائے ہیں، جو کہ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کے مجموعی گانوں سے بھی زیادہ ہیں۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف،
جو کہ آیا ہے مکران بلوچستان سے۔ امین مکرانی لکھتے ہیں، شفیع نقی جامی صاحب نے پچھلے دنوں ایک شخص کا ذکر کیا جو 22 سال تک سزائے موت کے قیدی کی حیثیت سے جیل میں رہا، لیکن جرم ثابت نہ ہونے پر آخر کار بری ہو گیا۔ جب میں اس شخص کے بارے میں سوچتا ہوں جس کی عمر عزیز کے 22 برس جیل میں گزر گئے، تو مجھے اپنے ارد گرد بھی ایسی بہت سی کہانیاں نظر آتی ہیں۔ بلوچستان میں لوگوں کو جس طرح غائب کیا جاتا ہے، اس پر دنیا بھر کی انصاف پسند تنظیمیں احتجاج کرتی ہیں، لیکن خود ہمارے ذرائع ابلاغ خاموش رہتے ہیں۔ میرے ایک نوجوان عزیز کو کچھ عرصہ پہلے نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے تھے۔ بڑی تگ و دو اور منت و مرادوں کے بعد لڑکا تو مل گیا، لیکن اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ سوتے سوتے چونک اٹھتا ہے اور بیٹھا بیٹھا گھبرا جاتا ہے۔ ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں بھی دکھایا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اسے اٹھا لے جانے والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔
وائس فار مسنگ پرسنز والے ایسے واقعات کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور بی بی سی سے ان واقعات کی رپورٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور خبر رساں ادارے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ان واقعات کو رپورٹ ہی تو کر سکتے ہیں تاکہ رائے عامہ بیدار رہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام اور ان کا تدارک تو بہرحال پالیسی سازوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
اچھا عارف، آپ نے غور کیا کہ انگریزی کا ورب ڈسپیئر اب بالکل مختلف انداز میں استعمال ہونے لگا ہے؟
جی ہاں، یہ ویسے تو ایک انٹرانزٹیو ورب ہے، مثلاً ہی ڈس اپیئرڈ کا مطلب ہوگا کہ وہ غائب ہو گیا، لیکن آج کل یہ فعل ایک ٹرانزٹیو ورب کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے، مثلاً دا پولیس ڈس اپیئرڈ ہم، یعنی پولیس نے اسے غائب کر دیا۔
ہم نے اسکول میں جو گرامر سیکھی تھی اس کے حساب سے تو یہ استعمال بالکل غلط ہے۔
جی ہاں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب معاشرے میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں تو ان کا اثر زبان پہ بھی پڑتا ہے۔
یہ اگلا خط بھی بلوچستان سے، جس میں منظور فراز بلوچ لکھتے ہیں، وادی پنجگور فطری حسن اور نباتات سے مالا مال علاقہ ہے، جہاں کھجور، انگور، انار کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور 1998 کی ایٹمی دھماکے کے بعد کھجور کے درختوں میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تنا بالکل کمزور اور بے جان ہوتا جا رہا ہے۔ کھجور کا دانہ بھی سائز میں چھوٹا اور تعداد میں کم ہو گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے آئندہ انتخابات میں ووٹ لینے کی خاطر دھڑا دھڑ کنویں کھدوانے شروع کر دیے ہیں، جس سے عوام تو خوش ہو رہے ہوں گے لیکن کاریز خشک ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ زراعت اور آپاشی کا صدیوں پرانا روایتی طریقہ ہے۔
اگر کسی منصوبہ بندی کے بغیر محض عوام کو متاثر کرنے کے لیے بے تحاشا کنویں کھودے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ قیمتی ذرائع کا نقصان ہے۔ باقی رہی کھجوروں والی بات، تو کسی سائنٹیفک تحقیق کے بغیر یہ کہہ دینا کہ ایٹمی دھماکے کی وجہ سے کھجوروں کے پودے کمزور ہو گئے ہیں، یہ تو درست رویہ نہیں ہے۔ اگر اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کوئی مستند ریسرچ ہوئی ہے تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔
اور آخر میں کشمیر کالونی کے جناب اختیار احمد پنہار کا شکریہ ادا کر دیا جائے جنہوں نے برسوں پرانا ایک دعوت نامہ ہمیں یادگار نشانی کے طور پر ارسال کیا ہے۔
جی ہاں، اس میں جناب رضا علی عابدی کے سفر نامے شیر دریا کی تقریب اجرا میں شرکت کا بلاوا ہے۔ اس یادگار دعوت نامے کو سنبھال کے رکھنے اور آج برسوں بعد اس کی ایک نقل ارسال کرنے کا بہت بہت شکریہ اختیار احمد صاحب۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔ آپ بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں تو ہمیں اس پتے پر خط ارسال کر سکتے ہیں، بی بی سی اردو سروس، پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
زہا جواد اور عارف وقار کو اب اجازت دیجیے، آئندہ اتوار اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ نامعلوم افراد پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ اس عید پر اس فلم کا دوسرا پارٹ ریلیز کیا جا رہا ہے۔ اس فلم میں پاکستانی اداکار فہد مصطفیٰ کے علاوہ محسن عباس حیدر اور ہانیہ عامر کی نئی جوڑی بھی نظر آئے گی۔ ان ابھرتے ہوئے ستاروں سے ہماری ساتھی فیفی ہارون نے بات کی۔
عرب کے مشہور پرنس شیخ سلطان البکلاوا کیپ ٹاؤن تشریف لا چکے ہیں اپنے گولڈن کموڈ کے ساتھ۔
ویلکم یور ہائنس۔
ہانیہ عامر اور محسن عباس حیدر، ہمارے اسٹوڈیو میں آ جانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ کی ایک فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے
جی۔
ہانیہ کی تو پہلی نامعلوم افراد ہے اور محسن آپ کی دوسری۔
تین چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار۔
کیا آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں لندن میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو کراچی کا موسم کیسا ہے؟
شامیں خوشگوار ہیں ہمیشہ کی طرح، لیکن دن میں بہت
خوشگوار۔ کیا ہوتا ہے؟
خوشگوار کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اردو فلموں میں کام کرتی ہیں ہانیہ، خوشگوار کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔
ہیوی ورڈ ہے۔
میرا خیال ساؤتھ افریقہ میں فلم یہ بنی ہے۔
جی جی بالکل۔
پہلی دفعہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے؟
پہلی دفعہ گئی تھی۔
میں بھی پہلی بار گیا تھا۔
ہی از کاپینگ مائی آنسرز۔
آپ کیوں کاپی کر رہے ہیں ہانیہ کے آنسرز؟ یہ جو بہت ہی انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ آنسرز دے رہی ہیں،
کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں نا، میں تو خوشگوار ایک ڈم آدمی ہوں، تو میں تو اس کی کاپی کروں گا۔
گانے
تو مطلب یہاں تو کیمسٹری اچھی لگ رہی ہے، فلمیں بھی ہے۔
ہاں جی بالکل ہے، تو صحیح۔
شاہ رخ خان کاجول والی،
شاہ رخ اور کاجول جتنا ہمیں مارجن اور سپیس ملا نہیں فلم میں، لیکن ہاں جتنے بھی ہمارے آن سکرین ہیں سینز وہ مزے کے ہوئے۔
لگتا نہیں ہے کہ عشق وشق کا اتنا سکوپ ہے فلم میں، باتھ روم میں ہی زیادہ فلم ہے۔
اس میں کموڈ ہے تو اس میں ہیرے بھی ہیں، تو اس میں گینگسٹرز بھی ہیں، تو اس میں ساؤتھ افریقن پولیس بھی ہے ہمارے پیچھے، اور اس میں ایک شیخ بھی ہے ہمارے پیچھے۔ تو اس بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس مور پیسی، اٹس مور انٹرٹیننگ۔
مجھے فضا اور نبیل کی فلموں کے بارے میں یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کی جو سٹوری ہمیں اسکرین پہ نظر آتی ہے وہ اٹس آل فن اینڈ ایوری تھنگ، ایک چھپا ہوا میسج ہوتا ہے ان کا جو کہ سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ فلم دیکھ تو بہت فنی رہی تھی لیکن اصل میں ٹارگٹ وہ ایک بڑے ایشو کو کر رہے تھے۔ تو آئی ریلی لائک دیٹ اباؤٹ دیئر فلمز۔
आजकल एक फिल्म इंडिया में भी मेरा ख्याल अक्षय कुमार की
टॉयलेट
हाँ मतलब आजकल ऐसे ही कुछ नाम है क्योंकि आजकल तो नाम भी कम हो गए हैं रह गए हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं.
वो फिल्म भी एक बड़े अच्छे टॉपिक को क्लियर कर रही है कि ये कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में.
मगर इंटरेस्टिंग बात है कि एक वक्त पे दोनों इंडिया और पाकिस्तान में टॉयलेट्स पे फिल्में बन रही हैं.
उसका लुबे लुबाव ये निकलता है कि पैसे का ज़िया कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो उसको बहुत अजीब अजीब तरीकों से जाया करते हैं. तो उसमें बल्कि हमारे प्रोमो में भी फाहद की लाइन है कि
हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए नहीं और ये साला सोने पे अग्र है.
अच्छा एक बात बताएं ये लुबे लुबाव क्या होता है.
Conclusion.
मेरा ख्याल अगर मैं आप दोनों की उर्दू की क्लास बीच में आ जाऊं थोड़ा से तो ये मुझे बताएं जब आप साउथ अफ्रीका गए थे स्ट्रीट्स पे भी शूटिंग हुई थी बहुत सारे लोग होंगे तो वो जरा हैरान भी हो गए होंगे ना कि ये मतलब पाकिस्तानी फिल्मों का लोग इतना जानते नहीं. तो क्या लोग इकट्ठा हो गए थे या लोगों ने पूछा आपसे कि हो क्या रहा है.
उन्होंने हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई वैसे तो टू बी
ऑनेस्ट. कोई भी रुका नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाकर शूट करने का सबसे ज्यादा फायदा यही ये होता है कि आपको बहुत से लोग इकट्ठे नहीं हो जाते आपके आपको डिस्टर्ब नहीं करते.
मोहसिन ये तो बहुत बुरा हुआ मतलब आप लोग स्टार्स बनने जा रहे हैं कोई ना रिकॉग्नाइज
नहीं मिले. हाँ. हमें फैंस मिले वहाँ पर. मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि लोग वहाँ पर मजाकरा देखते हैं.
हाँ.
लेकिन हमें काम में किसी ने तंग नहीं किया.
हाँ, शूटिंग के टाइम पे कोई
काम में हमें तंग नहीं किया. जब घटानी बन जाता था काम नहीं रुकता था.
ये वैसे पाकिस्तान में नहीं हो सकता. पाकिस्तान में चाहे साउथ अफ्रीका की भी यूनिट आ जाए अगर कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है या फिल्मिंग हो रही है तो पाकिस्तान के लोग इकट्ठा हो जाएंगे.
माजरत के साथ सिर्फ हल्ला गुल्ला या फिल्मिंग ही जरूरी नहीं है. हमारे लोग तो अगर कोई बंदा खंबे पे चढ़ के तार ठीक कर रहा होता है 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं. क्या
आप कभी खंबे पे चढ़े.
मैं जी कोशिश करता हूँ अक्सर.
वो खंबा किस लड़की के
घर में झांकने के सामने काम आता है.
हाँ.
बीवी ना सुन ले ये बात बस.
हाँ. ओ अच्छा मतलब वो जो रूमर्स थे वो गलत थे.
जी बिल्कुल गलत थे.
अच्छा तो मतलब बीवी जो है शी इज एट होम.
जी शी इज एट होम.
हो नहीं सकता कि नामालूम अफराद 2 जो है वो लोग देखना ना चाहें क्योंकि नामालूम अफराद इज अमंग्स द फर्स्ट फिल्म्स जो लोगों ने इतनी पसंद की थी पाकिस्तान में है ना. और आपका जो कैरेक्टर था मून उसमें मगर उस वक्त आपने शर्ट ज्यादा पहनी हुई थी. इस दफा आप शर्टलेस फिर रहे हैं.
पाकिस्तान में भी हमें कोई हीरो चाहिए ना जिसके पैक्स हों. जहाँ तक मेरी नाकिस इल्म है मेरा.
हाँ.
मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ये पहला फिल्म का किसी भी का पोस्टर होगा जिसपे कोई हीरो शर्टलेस हुआ और उसको पास कुछ है दिखाने के लिए.
आप तो सलमान खान से भी आगे निकलना चाह रहे हैं.
नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं फिलहाल कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी जिसमें हमारे एक सुपरस्टार को जब शर्टलेस होना पड़ा था तो ही वाज क्वाइट आउट ऑफ शेप तो उनको ब्लर करना पड़ गया था स्क्रीन को.
अच्छा.
तो आई थिंक हमें प्राउडली फ्लॉन्ट करना चाहिए कि हम, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है.
हाँ.
नबील ने ये टास्क मुझे और फहद दोनों को दिया था.
हाँ.
और फहद भी माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी शेप में आए इस फिल्म के लिए स्पेशली. और हमने दिन रात सुबह शाम दो दो तीन तीन टाइम वर्कआउट्स किए हैं 3-3 घंटे. एग्जैक्टली कहानियाँ ने भी किए. हमने पानी नहीं पिया दो दो दिन जब हम गाना शूट कर रहे थे. लेकिन डोंट वरी सिर्फ एक गाना था हमारा जिसमें हमें शर्टलेस होना था.
अच्छा तो ये नबील जो आपके डायरेक्टर हैं तो उन्होंने ये बड़ा एक अच्छा टैक्टिक इस्तेमाल किया है. एक आइटम नंबर हमें दिखा दिया सदफ कमल का जो बहुत ही टेम्पटिंग सेडक्टिव सा लग रहा है और फिर आपको भी शर्टलेस खड़ा करवा दिया वहाँ उनके सामने. नहीं मतलब दूसरी सीन में अलग से.
ही विशेस.
वैसे हानिया आपको ये सदफ का गाना कैसे लगा.
मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी नाची है वो. अच्छा गाना लगा मुझे.
आप इस किस्म का कर सकती हैं.
नहीं
क्यों.
मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा डांस कर सकती हूँ तो इसलिए शायद मैं ना कर पाऊँगी. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया.
हाँ मगर एक पाकिस्तानी या भारतीय अदाकारा के लिए अच्छा डांस करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि फिल्में ही ऐसी बनती हैं ना नाच गाने वाली. तो कुछ आपने मतलब ये प्लान किया है कि आप अलग से सीखेंगी या क्लासेस करेंगी या कुछ.
नहीं मुझे जब कोई कुछ सिखाता है किसी सीन के लिए किसी फिल्म एड के लिए तो मैं सीख लेती हूँ उसी टाइम पे. बस ज़्यादा एफर्ट नहीं होता उसमें.
जब सॉन्ग्स पिक्चराइज होते हैं तो मज़ा आता है आपको.
पसीने छूट जाते हैं और थक जाते हैं बेहोश हो जाते हैं लेकिन मज़ा ज़रूर आता है.
नहीं अभी फिल्मों में स्टार्ट किया अभी से आप बेहोश हो जाएंगी तो काम कैसे करेंगी.
मैंने क्योंकि अभी तक डांस नहीं किया ना इसलिए बहुत बातें कर रही हूँ. मैंने सिर्फ एक ऐड के लिए डांस सीखा था और किया था.
हाँ.
और उसी में मेरे पसीने छूट गए थे.
और आप अभी हदीका कयानी के भी तो गाने में आई थी ना?
जी जी बिल्कुल जी जी,
रंग में। हाँ, तो उसमें मतलब डांस तो आपने नहीं किया, मगर एक बहुत ही फेस्टिव किस्म का एटमॉस्फेयर था।
I really, that's one of my favorite ads.
और उसमें जिस तरह आपने हसनैन को देखा, तो मोहसिन को भी इस फिल्म में आप देखती हैं उस तरह?
नहीं, मोहसिन में मेरे इतने सीन ही नहीं असल में ना, ये असल में कहानी लड़कों की है, वही है, मैं तो ऐसे आती हूँ चली जाती हूँ थोड़ी देर में।
आती और चली जाती है?
हाँ, मैं बस ऐसे ही आई हूँ कि देखे मैं भी हूँ, ओके बाय।
फिर फिल्म क्यों की अगर इतना साइड रोल है?
Because I wanted to try something new and I knew कि जो पहली फिल्म थी वो बहुत बड़ी हिट थी, पुराने कैरेक्टर से एक अफेक्शन है व्यूअर्स को। I was very excited कि मुझे एक चांस दिया गया टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, कि मैं कुछ नया एडिशन कर सकूँ इसमें। थोड़ा ह्यूमरस कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर था जो मैं करना चाह रही थी।
रियल लाइफ में आप फनी हैं?
हाँ जी, मोहसिन आप बताना चाहेंगे?
बहुत
बहुत फनी है,
कोशिश बहुत करती है,
कोशिश करती है। आप दोनों में से ज्यादा फनी कौन है?
मैं ही फनी
हूँ, ऑब्वियसली। हाँ,
थैंक यू यार।
और ये बहुत बबली हैं।
बबली क्या होता है यार?
और बहुत हैपनिंग हैं, बहुत फुल ऑफ लाइफ हैं।
मैं सिमी, मुझे 100 रुपए का इजी लोड करा, फिर मैं तुम्हें अपनी तस्वीरें भेजूंगी।
हाँ। हानिया, आप शादीशुदा नहीं हैं, मगर रिलेशनशिप में हैं।
हमारा जो कैलेंडर्स होते हैं, जो स्केड्यूल्स होते हैं, उसमें हम किसी भी चीज को एंटरटेन करने का टाइम नहीं है, नॉट इवन पेट।
पेट या बॉयफ्रेंड एक ही चीज होती है।
मतलब कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप एक पेट को भी टाइम नहीं दे सकते, तो कैसे आप एक इंसान को देंगे?
रंग वाले गाने में तो आप बहुत ही इश्क में मुक्तला लग रही थी।
तो मुझे डायरेक्शन दी गई कि इनको प्यार से देखें और एक्टिंग निकाल देंगे। ठीक है,
खूबसूरत आदमी है वैसे, प्यार से देखना मुश्किल नहीं होगा।
लगता नहीं है टीवी पे देखे, लेकिन जब आप नए बंदे को मिले तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है
कि इतने प्यार से ना देखें। काफी
वो तीसरा टेक और था, पीछे अब्दुल्ला हारिस की आवाज थी, बिल्कुल प्यार वाला लुक चाहिए, ठीक है, फिर वो हो गया था।
और किसी शेखों से आपकी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? ऐसे ही होते हैं कमोड शेख वाले।
एक दफा मैं मिली थी, लेकिन वो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वहां से कमोड नहीं लेके आए।
वो कमोड नहीं लाए थे साथ? अच्छा, क्योंकि शायद होटल में होगा,
पता नहीं। मोहसिन बताएं आप मिले?
मोहसिन बहुत चुप हो गए, मुझे नहीं पता।
नहीं, मैं कह रहा था कि आपकी खवातीन की कन्वर्सेशन चल रही है, मैं उसमें क्या
जेलस।
तो मैं शेखों से हाँ जी मिला हूँ, दुबई गया था तब मिला था।
हाँ।
लेकिन इतनी तफसीली मुलाकात नहीं हुई कि मेरी उसके कमोड तक जाने की नौबत आती।
मोहसिन, आपका प्लान है 5-year plan?
5-year plan नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सी एक्टिंग करनी है। अब वो एक्टिंग कि जिसकी झलक मैंने मुकाबले में थोड़ी बहुत दिखाई है, उस तरह की कुछ एक्टिंग मैं करना चाहता हूँ अभी, बहुत सारी।
म्यूजिक की तरफ भी अगर आपने करना है तो वो भी एक मोर फोकस्ड तरीके से आपने सोचा है?
5 साल पहले डेब्यू किया था म्यूजिक में, बेपरवा ढोला के नाम से एक मेरा गाना आया था, 5 लाख रुपए लग गए थे उस पे, और उस वक्त मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था। पकड़ धकड़ के मैंने वो गाना किया था, और मुझे इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया था, मेरा घर नहीं चला, मेरे आटा नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला
जी।
मुझे ऑब्वियसली घर चलाना था, तो मेरा वो सिंगिंग का शौक फिर मुज़ाकरात में भी पूरा हुआ, और मैंने कोक स्टूडियो में भी गाया, मैंने नामालूम अफराद 1 में भी गाया, एक्टर इन लॉ में गाना लिखा भी, नामालूम अफराद 2 में 2 गाने लिखे हैं और 1 गाना गाया है
तो गाना इसमें।
जी, जी, जी। हाँ। तो चल रहा है साथ अल्हम्दुलिल्लाह।
थोड़ा गुनगुना के ही सुना दें।
वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से याद है नहीं है, क्योंकि वो हमने एक रात में ही लिखा और गाया था। तो
हाँ।
रांझे रुल गए पोल भी खुल गए, वानी वा तकदीरे, लुट लुटा गए मुक मुका गए, तन तेरा है न लीड़े। समझ लग रहा,
पोटेंशियल अच्छा लग रहा है मुझे इसमें।
थैंक यू हानिया, थैंक यू।
ये साल जो है बहुत भारी गया है फिल्म इंडस्ट्री पर।
Exactly, हाँ।
पिछले साल तो बहुत देयर वर लॉट ऑफ फिल्म्स जो अच्छी गईं, जो चली, यू नो, एक्टर इन लॉ डिड वेरी वेल, जानान भी हिट थी। ये इस वक्त अगर ईद पे बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, अगर ये दो फिल्में ना चलें तो फिर कौन सी फिल्में चलेंगी?
होप्स बहुत हाई हैं, वेरी ऑनेस्ट, दोनों फिल्म्स को लेकर, पंजाब नहीं जाऊंगी को भी लेके और नामालूम अफराद 2 को भी लेके, बहुत अच्छी फिल्म्स हैं और आई होप कि बहुत बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा।
तो मेरा ख्याल अब बहुत जरूरी हो गया है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को 1 या 2 बड़ी बड़ी हिटें मिले।
इंशाल्लाह,
इंशाल्लाह।
क्या कितने अरबिक एक्सेंट से बोल रही है लड़की,
इंशाल्लाह।
बताया ना, वो शेख से मिल चुकी है।
शेख से मिल चुकी है।
फिल्म नामालूम अफराद के अदाकार फीफी हारून से बात कर रहे थे। इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे काशिफ कमर और प्रोड्यूसर थे आदिल शाजीब। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे रॉबिन श्रीडर। इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ दे रहे थे आमिर सदीक। हसन पर हैदर को तमाम साथियों की इजाज़त दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा नाज़िर सफ़र से सुनिए।
بنگلہ دیش میں ایک عدالت نے 10 اسلامی شدت پسندوں کو وزیراعظم کے قتل کی ناکام کوشش کے جرم میں موت کی سزا سنائی ہے۔ کارروائی میں وزیراعظم شیخ حسینہ کی ایک ریلی کے دوران دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح جوہری معاہدے کو بچانا ہے جسے امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ادھر جوہری معاہدے کے مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والے جواد ظریف کو دوبارہ وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ عراقی فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری عراقی شہر تلافر پر قبضے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شہر سے ہزاروں کی تعداد میں شہری نکل رہے ہیں اور محفوظ مقامات تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹوں تک کا سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔